نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، میرے قابل احترام بزرگوں، گزشتہ منگل کو حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب تعلیم الدین، جو کافی عرصے سے چل رہی تھی اور اسی کی باتیں تشریح اور وضاحت کے ساتھ بیان ہو رہی تھی، اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے وہ پوری ہو گئی. جس کے آخر میں حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی وصیتوں کا خلاصہ ذکر فرمایا تھا. ان وصیتوں میں آخری وصیت یہ تھی کہ ہمیشہ استقامت کی دعا کرتے رہو. اور اس پر یہ کتاب پوری ہوئی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق اپنی اصلاح کرنے کی توفیق دے، اور ہم سب کو، ہماری اولاد و نسل کو، ایمان پر بھی اور نیک کاموں پر بھی اور گناہوں سے بچنے پر بھی استقامت عطا ہو. یہی دعا ہمیں مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مرد دم تک ہمیں ایمان پہ قائم رکھے. جب دنیا سے جائیں تو ایمان کے ساتھ جائیں، اور جب تک زندہ رہیں تو جب کوئی نیک عمل کرنے کا موقع آ جائے اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دیں اور تا زندگی عطا فرماتے رہیں. اور اسی طرح زندگی میں جب خدا نخواستہ گناہ کا موقع آئے تو اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرما، اور زندگی بھر اللہ تعالیٰ ہمیشہ گناہوں سے بچنے کی توفیق دیتے رہے. اس طرح ہمیں اور ہماری اولاد و نسل کو، ہمارے سارے احباب کو استقامت کی عظیم دولت سے مالا مال. اس کے بعد مجھے یہ خیال آیا کہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی وصایا کے بعد حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی وصیتوں کا بھی ذکر آنا چاہیے. حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جامع وصیتیں فرمائیں. وہ بھی کتاب کے اندر موجود ہیں. ان میں سے بعض تو وہی ہیں جو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہیں, اور بعض وصیتیں نئی بھی ہیں اور دوسری بھی ہیں. تو ظاہر ہوئی بڑی اہم اور وہ بھی بہت ہی نافع اور مفید ہے. اس لیے انشاءاللہ تعالی آئندہ ان کو بیان کیا جائے. آج اس وقت ایک دوسری ایک عظیم نعمت جو اہل ایمان کو آخرت میں نصیب ہوگی اس کا خلاصہ ذکر کرنے کو دکھ جاتا ہے. اور وہ نعمت ہے اللہ جل شانہ کی زیارت. اللہ تعالیٰ کی زیارت کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے, اور احادیث طیبہ میں بہت تفصیل سے کہ جنت میں اللہ جل شانہ کی زیارت کس طرح نصیب ہوگی اور کب نصیب ہوگی. اور یہ نعمت عظمیٰ کیسی لذیذ اور پرکیف ہوگی. اور ہمارے سارے دین و ایمان و خلاصہ یہی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی زیارت اور اس کی رضا نصیب ہوگی. اور ان کی زیارت نصیب ہوگی اہل ایمان جو مومن ہوں گے, جو ایماندار ہوں گے, مسلمان ہوں گے, اور دنیا سے حالت ایمان میں گئے ہوں گے, ان کو یہ نعمت نصیب ہوگی. کافر اس نعمت سے محروم رہیں. زیارت کے لیے تین باتیں ہی ضروری ہیں. سب سے پہلے ایمان ضروری ہے, اور پھر نیک کاموں پر مداومت ہونی چاہیے, اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام ہونا چاہیے. جتنا کوئی شخص ان باتوں پر عمل پیرا ہوگا اتنا ہی وہ زیادہ اللہ تعالیٰ کی زیارت کا حقدار ہوگا اور اس کو یہ نعمت ملے گی. بہرحال اللہ تعالیٰ کی زیارت بہت بڑی دعا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے, اللہ تعالیٰ کی یاد بہت بڑی ہے, اللہ تعالیٰ کی رضا بہت بڑی ہے, ان کی زیارت بھی سب سے بڑی. بس ان کی زیارت کے لیے اپنے کو اس شعر کا مصداق بنانا چاہیے کہ بس اتنی سی حقیقت ہے ہمارے دین و ایمان کی کہ وہ جانے جہاں کا آدمی دیوانہ ہو. بس اتنی سی حقیقت ہے ہمارے دین و ایمان کی تو جانے جہاں کا آدمی دیوانہ ہو. جو ان کا عاشق ہوگا اور جو ان کا دیوانہ ہوگا اور جو ان کا قربان و فدا ہوگا, بس وہ اللہ تعالیٰ کی زیارت سے خوب مالا مال ہوگا. ایک بزرگ کا عجیب ملفوظ ہے وہ فرماتے ہیں کہ علم بذات خود مقصود نہیں ہے بلکہ اس سے عمل مقصود ہے. علم اس لیے حاصل کرنا ضروری ہے تاکہ عمل کر سکے. اب چاہے یہ علم کتابیں پڑھ کر حاصل کرے اور چاہے علماء و صلحاء کی صحبت میں بیٹھ کر حاصل کرے, لیکن علم حاصل کرنا چاہیے. اور مقصد علم حاصل کرنے کا یہ ہے کہ انسان عمل کر سکے, کہ علم سے عمل کرنا مقصود ہے. اس بات فرمایا کہ عمل بھی دراصل مقصود نہیں ہے بلکہ عمل اس لیے مقصود ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا جس کو حاصل ہوتی ہے اسے جنت حاصل ہوتی ہے, کیونکہ جس سے اللہ پاک راضی ہوتے اسے جنت میں داخل فرماتے ہیں, جس سے اللہ پاک ناراض ہوتے اسے دوزخ میں داخل فرماتے ہیں اللہ بچائے. تو عمل بھی خود مقصود نہیں بلکہ اس لیے مقصود ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ ہے, اور اللہ تعالیٰ کی رضا اس لیے مقصود ہے کہ وہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے. پھر فرمایا کہ جنت بھی اصل مقصود نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کا دیدار مقصود ہے. تو ہم جنت بھی اس لیے مانگتے ہیں کہ وہاں ان کی زیارت نصیب ہوگی, وہاں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا. تو مومن کی زندگی کا اصل مقصود اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے, اللہ جل شانہ کی زیارت. اور اللہ تعالیٰ کی زیارت کا واقعہ اور اس کی تفصیل مختلف حدیثوں میں مختلف ہے. میں اپنے الفاظ میں ان احادیث کی روشنی میں خلاصہ ذکر کرتا ہوں. اللہ جل شانہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہم کو اس نعمت سے مالا مال فرمایا, خوب مالا مال فرمایا. بس اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مالا مال فرمایا, ہمارے حال پہ نظر نہ فرمائے, اپنی نظر کرم پہ اور اپنی رحمت پہ نظر فرمائے کہ ہم تو اہل نہیں. مگر اللہ تعالیٰ نے جب بغیر اہلیت کے بڑے بڑے انعامات سے ہم کو نوازا ہے, جس میں ایمان کی جیسی عظیم نعمت بھی ہے جو بہت بڑی دولت ہے, بہت بڑی نعمت ہے. بس سمجھو جنت کا ٹکٹ ہے. اب جیسا عمل ہوگا ویسے ہی درجہ ملے گا وہاں پر انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے, جنت بھی نصیب فرمائے اور اپنی زیارت سے بھی مالا مال فرمائے. جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور اپنے اپنے اعمال کے مطابق اپنے اپنے مکانات میں اپنے اپنے مقامات میں منتقل ہو جائیں گے, تو وہاں پر رات دن تو ہوں گے نہیں, اس دنیا میں رات دن ہوتے ہیں, وہاں رات دن نہیں ہوں گے. بس دن کیسا سما ہوگا, ہر وقت دن ہی دن ہوگا, اندھیرا نہیں آئے گا, رات نہیں آئے گی. دیکھیے رات دن تو دنیا میں ہے, دنیا میں جینے اور مرنے کے لیے اور عمر کا حساب رکھنے کے لیے یہاں پر رات ہے دن ہے, پھر ہفتہ ہے, پھر مہینہ ہے, پھر سال ہے. یہ سب اس لیے تاکہ پتہ چلے کہ بھائی کس کی کتنی عمر ہوئی, کسی کتنے سال ہو گئے, اب کون مرا, کون جیا, کون پیدا ہوا, کون نہ پیدا ہوا. یہ دنیا کے حساب و کتاب کے لیے ہے, وہاں تو جینے جینے مرنے نہیں ہے. وہاں جنت میں تو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے, نہ وہاں کوئی بیماری آئے گی, نہ کوئی پریشانی آئے گی, نہ کوئی تکلیف آئے گی, نہ کوئی دکھ درد آئے گا, بلکہ دنیا کے دکھ درد بھی وہاں جا کے بھول جائے گا. البتہ اللہ تعالی جنتیوں کو جنت میں یہ اندازہ عطا فرما دیں گے کہ جب دنیا میں ایک ہفتہ گزرنے کے بعد جمعہ کا دن آتا ہے اور پھر نماز جمعہ کے لیے مسجد میں جاتے ہیں, ایسے اندازہ ان کو وہاں پر بھی ہو جائے گا کہ بھئی اب جمعہ کا وقت آ گیا, اتنا وقت آ گیا کہ جس میں جمعہ کا دن ہوتا ہے. تو جنت میں جمعہ جمعہ زیارت ہوا کرے گی, جمعہ جمعہ اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوا کرے گی, جس کا جو جنتیوں کو اندازہ ہو جائے گا. اور جب وہ وقت آئے گا جس میں دنیا کے اندر وہ جمعہ کی نماز پڑھتے تھے تو جنت کے اندر جنتیوں کے لیے اعلان ہوگا کہ چلو اپنے پروردگار کی زیارت کے لیے چلو. اور جنت میں ایک میدان ہوگا جس کا نام میدان مزید ہے. اس میدان مزید میں سونے, چاندی, ہیرے, جواہرات, موتی, یاقوت, زبرجد وغیرہ کے ممبر ہوں گے. جتنے درجے کا کوئی جنتی ہوگا اسی درجے کا اس کو ممبر ملے گا بیٹھنے کے لیے, جس پر بیٹھ کر کے وہ اللہ جل شانہ کی زیارت کرے گا. اور جتنے جنتی ہوں گے اتنے ہی ان کے یہ ممبر ہوں گے. اس میدان مزید کی وسعت کا بھی اللہ کے سوا کسی کو علم نہیں, اور جنتی جتنے ہوں گے اتنی اس کے اندر بیٹھنے کی جگہ ہوں گی. جو سب سے کم درجے کا جنتی ہوگا یا جنتی ہوں گے وہ مشک و عنبر کے ٹیلوں کے اوپر بیٹھیں گے. مشک کے ٹیلے ہوں گے, عنبر کے بھی ٹیلے ہوں گے, ان مشک و عنبر کے ٹیلوں پر بیٹھیں گے اور ان پر بیٹھ کر کے وہ یہ محسوس نہیں کریں کہ ہم کم درجے کے ہیں تو نیچے بیٹھے ہیں, یہ اعلیٰ درجے کے ہیں تو اوپر بیٹھے. اوپر بیٹھنے والے اوپر خوش ہوں گے اور نیچے بیٹھنے والے نیچے خوش ہوں گے, کیوں وہاں تکلیف تو ہوگی نہیں. لہذا یہ احساس بھی جو دنیا کے اندر موجب تکلیف ہے وہاں پر نہیں ہوگا, اس لیے وہ بھی وہاں خوش ہوں گے. اور جو ممبروں پر بیٹھے ہوں گے وہ اپنے ممبروں پر بیٹھے خوش ہوں گے, یہ انہیں حق ہی نہیں سمجھیں, وہ انہیں حق ہی نہیں سمجھیں گے, وہ بھی اس کو اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھیں گے, وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھیں گے, سارے خوش ہوں گے. اس طرح جب فرشتے اعلان کریں گے تو جنتی اپنے اپنے محلات سے اور اپنے اپنے گھروں سے اپنے اپنے مقامات سے نکل کر کے اس میدان مزید میں جائیں گے اور اپنے اپنے درجے کے مطابق اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں گے. اس کے بعد پھر ایک ہوا چلے گی اور وہ جو مشک و عنبر کے ٹیلے ہیں وہ اس مشک اور عنبر کو وہاں سے لے کر کے ان میدان میں بیٹھنے والے لوگوں کے جسم پر تو کپڑوں میں اس طرح لگا دے گی کہ کوئی دنیا کی بڑے سے بڑی ماہر عورت جو دلہن کو تیار کرتی ہے, خوشبوئیں بساتی ہے, وہ ایسا نہیں بسا سکتی. اس طرح سارے جنتی خوشبو میں بس جائیں گے اور پوری فضا خوشبو سے مہک اٹھے گی. بیچ میں ایک حضرت عبداللہ بن مسعود اللہ تعالیٰ کی بات یاد آئی, وہ سنا دوں پہلے, وہ بڑی کام کی بات. حضرت عبداللہ بن مسعود اللہ تعالیٰ مشہور صحابی, ان کا نماز جمعہ کے سلسلے میں یہ معمول تھا کہ وہ الگ صبح جمعہ کی تیاری کر کے جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں جایا کرتے تھے اور ان کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ مسجد میں اس وقت پہنچیں کہ ان سے پہلے کوئی اور نہ پہنچا ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. جتنی جلدی کوئی جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جائے گا اتنے ہی اس کو اجر ملے گا, جتنا کوئی تاخیر سے جائے گا اتنے ہی اس کا ثواب کم ہو جائے گا. یہاں تک کہ بعض حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جب خطیب خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ آ جاتا ہے تو ثواب لکھنے والے ملائکہ اپنا اپنا رجسٹر بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں خطبہ سننے کے لیے, اب آنے والے کے لیے ثواب نہیں لکھا جاتا, نماز ادا ہو جائے گی ثواب نہیں ملے گا. تو حضرت کا یہ معمول تھا کہ علی الصباح مسجد میں جایا کرتے تھے اور کوشش یہ ہوتی تھی کہ سب سے پہلے وہ مسجد میں داخل ہوں اور جا کر کے سب سے پہلی صف میں بیٹھے. اب یہ معمول تھا حضرت کا. تو ایک مرتبہ اس معمول کے مطابق وہ مسجد میں پہنچے, ساتھ میں حضرت کے خادم بھی تھا, تو حضرت نے دیکھا کہ تین آدمی ان سے پہلے مسجد میں پہنچ گئے. تو دیکھ کر حضرت کو بڑا صدمہ ہوا, بہت افسوس ہوا, اور پھر فرمایا خیر چوتھا بھی زیادہ دور نہیں ہے, چوتھا بھی زیادہ دور نہیں ہے. خادم کی یہ بات سمجھ میں نہ آئی کہ پہلے حضرت نے افسوس کا اظہار کیوں کیا, مسجد تو خالی تھی, غم کس بات کا, اور پھر یہ کیوں فرمایا کہ بھائی چوتھا بھی کوئی دور نہیں ہے. تو اس نے پوچھ لیا کہ حضرت یہ اظہار غم کیسا, اور خیر چوتھا بھی کچھ دور نہیں ہے, اس کا کیا مطلب. تمہارے بتانے کی بات تو نہیں ہے لیکن اب تم نے پوچھ لیا تو بتا دیتا ہوں. وہ بات یہ ہے کہ میں نے سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ جو آدمی دنیا میں سب سے پہلے جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آئے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی جنت میں زیارت کرنے کے لیے سب سے آگے بیٹھے گا. تو جب سے میں نے حضور سے یہ بات سنی تھی اس وقت سے میں نے یہ معمول بنایا ہوا ہے کہ میں سب سے پہلے مسجد میں آنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ جب میں اللہ کے فضل سے جنت میں جاؤں اور اللہ تعالیٰ کی زیارت کے لیے میدان مسجد میں جاؤں تو زیارت کرنے کے لیے سب سے آگے جاؤں, سب سے آگے بیٹھوں. آج جب میں مسجد کے اندر پہنچا تو میں دیکھا کہ تین آدمی مجھ سے پہلے چلے گئے, تو مجھے افسوس ہوا کہ میں پیچھے رہ گیا, یہ آگے سے نکل گئے. پھر میں نے اپنے دل کی تسلی کرنے کے لیے, اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے کہا کہ چلو چوتھا بھی زیادہ دور نہیں, چوتھے نمبر پہ بھی اگر بیٹھا تو پھر ہزاروں سے تو آگے رہے گا انشاءاللہ, ہزاروں تو وہ ہوں گے جو دور دور بیٹھے ہوں گے, اور چوتھا جو ہوگا وہ بھی بھارت کسی تین کے بعد آئے گا اس کا نمبر, تو یہ بھی انشاءاللہ کچھ دور نہیں. اب ان کے عمل کا جذبہ دے, ایک بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لی تو بس پلے بات نہیں. اللہ تعالیٰ یہی جذبہ ہمیں بھی عطا فرماتے ہیں, ان کے تفیل ہمیں اس کی توفیق ہوتی ہے. جب ہم لوگ بھی جمعے کی نماز پڑھتے ہیں کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں لیکن ہمیں اس کی خیال ہی نہیں, علم ہی نہیں, اور علم ہے تو عمل نہیں, جب عمل نہیں تو علم ہونے سے فائدہ کیا. جیسے ہماری بھی کوشش ہونی چاہیے کہ جمعے کے دن جتنی جلدی ہو سکے مسجد میں جائیں, کم از کم زوال سے پہلے پہنچنے کی تو کوشش کریں تاکہ اول جانے والوں میں ہمارا بھی شمار ہو جائے. تو خیر جنت میں جمعے کے دن اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوا کرے. اب جسے آگے بیٹھنا ہو تو وہ یہاں جمعے کا خیال رکھے, اور جسے پیچھے بیٹھنا ہو وہ سوچ لے, جو جلدی جائے گا وہ انشاءاللہ آگے جائے گا, جو دیر سے آئے گا وہ پھر پیچھے رہے گا. وہ زیارت سب کو ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی جنت میں جائے گا. اس لیے کہ متعدد حدیثوں میں جب صحابہ کرام کے سامنے آپ نے جنت کی زیارت کا ذکر فرمایا تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کی زیارت اچھی طرح ہوگی یا نہیں ہوگی. حضور سے پوچھا, حضور اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح دیکھ لیں گے, فرمایا یہ بتاؤ کہ دوپہر کو سورج نکلا ہوا ہو یا چودھویں رات میں چاند نکلا ہوا ہو تو اس کے چاند کے دیکھنے میں کوئی دشواری ہوتی ہے نہیں؟ فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ کو تم آرام سے صاف دیکھو گے. لیکن آگے بیٹھنے والا آگے کہلائے گا, پیچھے بیٹھنے والا پیچھے جو. تو اس طرح سے جب سارے جنتی جمعے کے دن جنت کے میدان مسجد میں اپنے اپنے درجوں کے مطابق وہاں بیٹھ جائیں گے اور خوشبو ان کے پاس آتی جائے گی, تو اللہ تعالیٰ پہلے جنت کو جو اس میدان میں جمع ہوں گے سلام فرمائیں گے اور جنت اسلام کا جواب دیں گے. پھر اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کہ بھائی ماؤ تم کیا مانگتے ہو؟ یا اللہ آپ نے سبھی کچھ عطا فرما دیا, جب آپ نے جنت میں بھیج دیا وہ سبھی کچھ دے دیا, اب تو ہمارے پاس کسی چیز کمی نہیں. لیکن پھر اللہ پاک فرمائیں ماؤ کچھ مانگو تو کچھ مانگو, تو کہیں گے یا اللہ اپنی رضا عطا فرما دی. اللہ پاک فرمائیں گے میری رضا سے تو تم یہاں آئے ہو, اگر میں تم سے راضی نہ ہوں تو جنت میں کہاں سے آتے؟ میں تم سے راضی ہوا ہوں تو جنت میں آؤ, جن سے ناراض ہوں اس کو دیکھ لو وہ کہاں ہے, وہ دوزخ میں. تو بعض روایتوں میں ہیں کہ جنتی علماء سے پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کچھ مانگو کچھ مانگو, کیا مانگیں؟ وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے ان کی زیارت مانگو کہ اللہ ہم جنت میں بھی آ گئے, یہاں کی نعمتیں بھی کھا لی, نعمتیں بھی پی لی, بڑی راحت مل گئی, ابھی تک زیارت نہیں ہوئی اللہ, جو ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ اشعار ہیں, اس سے پہلا شعر یہ, تیرے دیکھنے کی جو آس ہے یہ زندگی کی اساس, میں ہزار تجھ سے بعید ہوں یا جب کہ تو میرے پاس, تیرے دیکھنے کی جو آس ہے یہ زندگی کی اساس, میں ہزار تجھ سے بعید ہوں یا جب کہ تو میرے پاس, تیری ذات پاک لا زوال, تیری سب صفات ہیں بے مثال, تو برون وہم و خیال ہے تو برائے عقل و خیال, تیری ذات پاک لا زوال, تیری سب صفات ہیں بے مثال, تو برون وہم و خیال ہے تو برائے عقل و خیال ہے, کسی انجمن میں قرار دل نہ کسی چمن میں بہار دل, تو کس سے حالت زار دل, یہ ہر جگہ میں اداس ہے. جو ان کا عاشق ہوتا ہے وہ تو ظاہر ہے اداس ہی رہے گا کہ کبھی جیل خانے سے نکلوں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہو اور ان سے شرف ملاقات نصیب ہو اور ان کی زیارت سے مالا مال ہو. تو پھر جنتی اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے اللہ ہمیں اپنی زیارت کر. پھر اللہ تعالیٰ ملائکہ سے حکم دیں کہ میرے اور ان جنتی کے درمیان جو حجاب حائل ہے, جو حجابات حائل ہیں انہیں ہٹاؤ. وہ ہٹائیں گے پھر سب سے بڑا جو پردہ ہے وہ باقی حجاب اکبر رہ جائے گا, کہیں اس کو ہٹاؤ. تو جب وہ ہٹائیں گے تو اللہ جل شانہ چودھویں رات کی چاند کی طرح نظر آئے گا, اللہ تعالیٰ نصیب ہو. اور اللہ پاک فرمائیں گے میں اللہ رب العالمین ہوں, جس وقت تم ایمان لاتے تھے میں مومن ہوں اور تم مومن ہو, میں وہ ہوں جس پر ایمان لایا جاتا ہے اور تم وہ جو ایمان لانے والے ہو, تم ایمان لانے والے ہو اور مجھ پر دیکھو ایمان لایا جاتا ہے, میں ہوں رب العالمین, اللہ رب العالمین ہوں. بس جنتی سے ٹک ٹک ہی باندھ کر دیکھیں گے اللہ تعالیٰ. اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زیارت کے وقت اس میں اتنا مزہ ہوگا اور اس میں اتنی لذت ہوگی کہ جنت کی ساری نعمتیں بھول جائیں. اور کیوں نہ بھولیں بھائی, کہ جن کی زیارت کے لیے زندگی بھر ترستے رہے, کیونکہ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ کی زیارت ہو نہیں سکتی, کیونکہ کسی کی آنکھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زیارت کر سکے. یہ طاقت اللہ تعالیٰ جنت میں پیدا فرما دے گی, اس لیے وہاں یہ زیارت ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. زیادہ اللہ تعالیٰ کی زیارت جب ہوگی تو اس سے بڑھ کر کوئی لذیذ چیز نہیں. اور دیکھتے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کے جمال جہاں آرا کو اپنی آنکھوں میں, اپنے دل میں, اپنے رگ و ریشے میں پساتے رہیں. اور اللہ تعالیٰ ہر ایک سے بات فرمائیں گے. کوئی جنت ایسا نہیں ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ گفتگو نہیں فرمائیں گے. جل وہ امن والا ہر ایک کی طرف اللہ تعالیٰ اپنے انفرادی توجہ فرمائیں گے اور اس سے بات کریں گے. اللہ تعالیٰ نصیب فرمائیں. چنانچہ ایک جنتی سے اللہ تعالیٰ کی گفتگو حدیث میں آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے, ارے فلاں نے, جی تم نے فلاں نے بڑی گڑبڑ کی تھی, یہ کیا تھا وہ کیا تھا, جی حضرت غلطی تو کی تھی مگر آپ نے معاف بھی تو فرما دیا, بغیر معاف کیے تم یہاں کیسے آ جاتے, معاف کیا جگہ تو تم یہاں آئے ہو. اللہ ہو کیا رب العالمین گفتگو فرمائیں گے پیاری پیاری. اس طرح ہر ایک سے اللہ تعالیٰ الگ الگ گفتگو فرمائیں گے اور سب کو اپنے شرف ملاقات سے مالا مال فرمائیں گے. اور جب اللہ تعالیٰ کی زیارت اچھی طرح ہو جائے گی تو پھر اللہ تعالیٰ پردے میں ہو جائے گا اور ایک نور ہوگا ان کا جو جنتیوں کو چھایا ہوگا اور دیر تک وہ ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکیں گے. آہستہ آہستہ وہ نور دور ہوگا تب ایک دوسرے کی شکلیں نظر آنے لگیں گی اور پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرے کو پہچاننے لگیں گے. اس طرح ہفتے میں ایک مرتبہ جنتیوں کو اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوا کرے گی. اللہ تعالیٰ نصیب ہوگا. اور بعض بعض ایسے اللہ کے نیک مقبول بندے بھی ہوں گے کہ ان کو روزانہ ہوگا. اور بعض ایسے بھی خاص الخاص ہوں گے جب چاہیں گے ان کو زیارت ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. اس کے بعد پھر یہاں سے اللہ تعالیٰ کی زیارت سے فارغ ہو کر پھر جنت میں ایک بازار ہوگا. یہ جنتی اللہ تعالیٰ کی زیارت کر کے اس بازار میں جائیں گے. وہ بازار بھی عجیب و غریب ہو, ایسا بازار ہو کہ آج تک نہ کبھی نے کسی نے سنا نہ کبھی دیکھا. کہ اس بازار میں جنتی جائیں گے اور وہاں پر نہ کوئی خریدا جائے گا نہ کوئی چیز بیچی جائے گی. خرید و فروخت دنیا میں ہوتی ہے, وہاں سے بن خریدے بن فروخت کیے سب کچھ نعمتیں ملیں گی. وہ بازار بھی ایسا عجیب و غریب ہو کہ وہاں کوئی چیز نہ بیچی جائے گی نہ خرید جائے گی, بلا قیمت ملے گی. لیکن چیز عجیب و غریب ہوگی. وہاں وہ یہ کہ جائیں گے تو دکانیں کھلی ہوئی ہوں گی, ملائکہ بیٹھے ہوں گے, تھالوں کے اندر مال کیا لگا ہوا ہوگا, شکلیں شکلیں, صورتیں صورتیں, ایک سے خوبصورت شکل, ایک سے ایک حسین چہرہ, ایک سے ایک جمیل شکل اس میں رکھی ہوئی ہوں گی. یہ بھی تھال بھرا ہوا, یہ بھی تھال بھرا, دکان جو ہے شکلوں سے اور صورتوں سے بھری ہوئی ہوگی. جیسے کوئی تصویروں کی دکان ہو تو اس کے اندر تصویریں تصویریں ہوتی ہیں نا, ایسی وہاں پر تو صورتیں صورتیں رکھی ہوں گی, ایک سے خوبصورت, ایک سے حسین و جمیل. اور جنتی وہاں جائیں گے اور وہ پسند کریں گے, کوئی یہ شکل تو بڑی خوبصورت ہے, یہ تو اس کے تو آنکھیں بڑی پیاری, ناک بہت اونچی, کان بڑے حسین ہیں, پیشانی بڑی اونچی, گال بڑے پیارے ہیں, بھائی یہ تو میری ہو جاتی تو اچھا ہوتا. وہ ہو جائیں گے بس جیسے وہ تمنا کرے گا یہ شکل تو مجھے بڑی اچھی لگ رہی ہے, میری تو ہے نہیں ایسی شکل, یہ شکل بہت اچھی لگ رہی ہے, بس یوں کہے گا اور اللہ تعالیٰ ویسی اس کی شکل کر دیں. سنا ایسا کئی بات آپ, ایسی جنتی وہاں سے اپنی پسند کی جناب شکلیں تبدیل کروائیں گے وہاں جا کے. اور یہاں سے اپنی اپنی شکلیں سب تبدیل کروا کے اور پہلے سے زیادہ حسین و جمیل ہو کر کے یہ اپنے اپنے گھروں کو جائیں گے. جب اپنے گھروں کو جائیں گے تو بیگم صاحب کہیں گے آج تو بڑے حسین و جمیل ہو کر آ گئے, پہلے تو ایسے خوبصورت نہیں تھے, آج تو بڑے خوبصورت لگ رہے ہو. وہ کیوں نہ ہو, آج رب العالمین کے جمال جہاں آلہ دیکھ کر گیا ہے اور ان کے اسپیشل بازار سے ہو کر آ رہے ہیں. جب ان کی زیارت کی جو سر چشمہ جمال ہے اور سر چشمہ حسن و جمال ہے تو کیوں نہ ہم بھی حسین ہو. وہ بھی کہیں گے بھائی تم بھی پہلے سے زیادہ حسین لگ رہی ہو. ہم کہہ رہے جب تو تم ایسی نہیں تھی, خیر کالی تو نہیں تھی مگر ایسے حسین کسی تھی, لیکن اب تو تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو. ہاں بھائی اللہ نے ہمیں بھی اپنی رحمت سے ہمارے جمال میں بھی اضافہ فرما دیا. اس طرح سے جیسے یہاں دنیا میں عام طور پر لوگ بازار سے خریداری کر کے کوئی آم لے جا رہا ہے اور کوئی آلو بخارا لے جا رہا ہے اور شکلیں لے کے جائے گی, اس طرح سے مزے ہوں گے وہاں پر. اللہ تعالیٰ نصیب کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی زیارت وہاں پر نصیب ہوگی. تو بھائی ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی زیارت کا طالب بننا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی زیارت کا طالب بننے کے لیے بس بھائی دو کام ہی کر رہے ہیں. اللہ نے اپنے فضل سے ایمان دے دیا, بس اس کے لیے تو ہمیشہ دعا کرتے رہے کہ یا اللہ اسے کامل بھی فرما دیجیے باقی بھی رکھیے, اور جتنے گناہ کے مواقع آتے جائیں ان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش میں لگے, اور جتنے اعمال صالحہ کے موقع آتے رہے کرتے رہے. صبح شام تک نیکیوں کے موقع آتے رہتے ہیں اور گناہوں کے موقع آتے رہتے ہیں, تو زندگی بھر یوں ہی ہوتا رہے گا. بس جس نے گناہ کے موقع پر گناہ سے اپنے آپ کو بچا لیا, غلطی ہو گئی توبہ کر لی, اور نیکی کا موقع آ گیا نیکی کر لی, نہ کر سکا توبہ استغفار کر لی, بس وہ کامیاب. اور جو نیکی کے موقع پر نیکی نہ کر سکا اور گناہ کے موقع پر بہک گیا گناہ میں من مبتلا ہو گیا, تو بھائی یہ ناکامی کا راستہ, نامرادی کا راستہ. اس سے تو ایمان بھی کمزور ہو جاتا ہے اور بعض مرتبہ ایمان ختم بھی ہو جاتا ہے. اللہ کو اپنے ایمان کی حفاظت کا اصل ذریعہ تو یہی ہے کہ آدمی نیک کاموں میں لگا رہے, گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرتا رہے اور نیک صحبت میں بیٹھتا رہے. مدینہ منورہ میں ہمارے ایک بزرگ تھے صوفی محمد اسلم صاحب رحمت اللہ علیہ, یہ حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے مرید تھے, لیکن مدینہ منورہ کے اندر مقیم تھے وہاں مرنے کے لیے. اور ایک قربات کے اندر حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں, اور وہ خدمت یہ تھی کہ وہ اپنے یہاں پر عمرہ کرنے والوں حج کرنے والوں کو مفت ٹھہرایا کرتے تھے اور دال چاول کو پکایا کرتے تھے روزانہ, وہ کھلایا کرتے تھے. اور بھی کوئی اگر ان سے ملنے کے لیے چلا جائے تو اسے بھی وہ کھلایا کرتے تھے, اور جو بغیر کھائے جانا چاہتا اس سے ناراض ہوتا, کوئی تم آیا ہو تو ہماری دال چاول کیوں نہیں کھاتے. ان کے دال چاول بھی اتنے لذیذ ہوتے تھے کہ قورمہ بریانی بھی ان کے سامنے شرما جائے, تازہ بھی نہایت لذیذ اور باسی بھی نہایت لذیذ. تو کسی ایک میں نے ان سے پوچھا حضرت یہ آپ کے دال چاول میں مزہ اتنا کہاں سے آ گیا, لذت اس کے اندر ہے کہ قورمہ بریانی ہے بھی وہ مزہ نہیں جو اس کے اندر ہے, اگر کھاؤ تو چاٹتے رہ جاؤ. ہمارا بھائی میں اس بات کی کوشش کرتا ہوں کہ جتنی بھی اجزاء اس میں ڈالوں مدینے کے ڈالوں, یہ لذت جو ہے مدینے کی ہے. سبحان پھر میں نے اپنے جی میں آ کے حضرت خلوص کا بھی تو مزہ ہے, اللہ والا خلوص بھی تو ہوتا ہے, اس کا ذائقہ الگ ہوتا ہے. تو ایک دن انہوں نے یہ سنایا اور ہمارے اکابر سب ان کی زیارت کرنے کے لیے جایا کرتے تھے. حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب کو بھی دیکھا کہ وہ ہر اتوار کو ان کی زیارت کرنے کے لیے جایا کرتے تھے. حضرت مولانا ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بارہا اپنے احباب سے فرمایا کہ بھائی جو بھی مدینے میں جائے ان کی زیارت کرے کہ وہ قابل زیارت ہیں اور خادم ہیں, وہ حجاج کرام کے اور مدینہ منورہ کے خدمت پر معمور ہیں, وہ ان کی زیارت کرنی چاہیے. اسی لیے میں بھی الحمد للہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ کے ساتھ بھی کئی دفعہ جانا ہوا, ویسے بھی جانا ہوا, حضرت ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بھی غالباً ایک مرتبہ جانا ہوا. ایک مرتبہ انہوں نے عجیب بات کہی ایمان کے سلسلے, کہ میں وہ فرماتے میں ایک بزرگ کے پاس گیا ملنے کے لیے، انہوں نے مجھے یہ بات کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے ایک معاہدہ کیا ہے، اور وہ معاہدہ یہ کیا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا پروردگار میں بہت کمزور ہوں اور میری ایک بہت ہی قیمتی امانت ہے، مجھ سے تو اس کی حفاظت مشکل ہے کیونکہ اس کے ڈاکو بہت ہیں، اس کو چھیننے والے بہت بہت بڑے بڑے چور ڈاکو ہیں، ہے بڑی قیمتی، میں بہت کمزور ہوں اور آپ بہت قوی ہیں اور بہت بڑے امین ہیں، اور آپ جب وعدہ کر لیتے ہیں تو وعدہ خلافی بھی نہیں کرتے، لہذا وہ اپنے قیمتی شے میں آپ کے پاس امانت رکھنا چاہتے ہیں، اور وہ ہے میرا ایمان، کہ اللہ آپ نے ایمان مجھے عطا فرمایا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے اور بڑی قیمتی شے ہے، یا اللہ میں آپ کی حفاظت میں دیتا ہوں اور آپ سے میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ زندگی بھر آپ رکھیے اور جب میں دنیا سے جانے لگوں تو میری امانت مجھے دے دیجیے، رات ان کی بلمی آئے، آپ تو وعدہ خلافی کرتے ہیں، جب امانت رکھوانے والا امانت مانگے تو آپ ہی کا حکم ہے کہ امانت دے دوں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں جب میں دنیا سے جانا ہوں تو یہ امانت دے دینا، ورنہ اپنے پاس رکھیے، نفس و شیطان کہیں اس کو ضائع نہ کرو اور برباد نہ کرو، تو یہ میں نے اللہ تعالیٰ سے معاہدہ کر کے میں نے اپنی ایمان کی امانت اللہ تعالیٰ کی امان میں دے دیے اور ان کی حفاظت میں دے دیے، ایسی پیاری انداز سے انہوں نے یہ بات سنائی تو وہ دل میں اتر گئے، کہا کہ میں نے بھی ان سے کہا کہ میں نے بھی اللہ تعالیٰ سے معاہدہ کر لیا، تو میں آپ سے میں سنانے کا مطلب ہم بھی نہیں معاہدہ کر لیں اللہ تعالیٰ سے، کہ اللہ پاک نے دیے وہ حفاظت کرنے والے، ہم تو کچھ بھی نہیں کرتے، ہمارے تو کوئی ہستی نہیں ہے، ہاں کوشش ضرور کریں تاکہ اس کا حق ادا، یہ نہیں کہ امانت اللہ تعالیٰ کے حوالے کر کے پھر غافل ہو کے بیٹھ جائیں، تو غافل آدمی تو نقصان اٹھاتا ہے، کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایمان جیسی نعمت دی اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں، پھر یہ تقاضے ہوئے جو ابھی میں نے بتلایا کہ جب گناہ کا موقع آ جائے تو کوشش کریں گناہ سے بچنے، اور جب نیکی کا موقع آ جائے تو کوشش کریں نیکی کرنے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہمارے ایمان کو مرتضی اندر سلامت رکھے، اور ایمان سلامتی ہے، ایمان اور سلامتی اعضا کے ساتھ دنیا سے اٹھائیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنی رضا عطا فرمائے اور جنت الفردوس عطا فرمائے، اور جنت میں اللہ تعالیٰ اپنی زیارت سے بار بار مشرف فرمائے۔ ایک طالب علم کی بھابھی کی آہوں کا بہت ہی حساس آپریشن ہے، دعا کی درخواست، لا نفسي زلال عليك كما أصلي، اللهم لك الحمد، لا نفسي زلال عليك كما أصلي، اللهم لك الحمد، لا نفسي زلال عليك أنت كما أصلي، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم أعنا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى ودملنا بالعافية، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، ہمارے سارے اگلے اور پچھلے جان کر کیے ہوئے، بھول کر کیے ہوئے، علانیہ کیے ہوئے، چھپ کر کیے ہوئے سارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کے، ہمارے والدین، ہمارے اہل عیال، ہمارے اساتذہ، ہمارے اکابر و مشائخ، اور تمام احباب اور جملہ متعلقین اور تمام حاضرین، اور حضرات کی کامل مغفرت فرما. یا اللہ ہم سب کی کامل مکمل بخشش فرما اور ہم سب کی کامل مکمل مغفرت فرما. یا اللہ مرجم تک اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے دل میں اپنی محبت کو پیوست فرما. یا اللہ اپنے عاشقوں میں ہم کو شامل فرما. یا اللہ اپنے عاشقوں میں ہم کو داخل فرما اور اپنی محبت کو اپنی ماں سوا کی محبتوں کا غالب فرما. یا اللہ اپنے ماں سوا کی محبتوں کو مغلوب فرما. ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح فرما, باطن کی بھی اصلاح فرما. یا اللہ اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما, اپنی ناراضگی دور سے پناہ عطا فرما. یا اللہ اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما, اپنی ناراضگی دور سے پناہ عطا فرما. اور اپنے کرم سے یا اللہ اپنی زیارت بار بار نصیب فرما. یا اللہ بکثرت اپنی زیارت سے مالا مال فرما. یا اللہ اپنے فضل سے ہمیں اپنی رضا کامل نصیب فرما. یا اللہ ہماری ساری بیماریوں کو دور فرما, ساری پریشانیوں کو دور فرما, سارے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ سارے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما, ہماری ساری پریشانیوں کو دور فرما, ہماری ساری بیماریوں کو دور فرما. جو لوگ اپنے بچوں بچیوں کے رشتوں میں پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما. ہر ایک کو اس کی امید سے بڑھ کر بر وقت بہتر سے بہتر رشتے ادا فرما. یا اللہ اپنے کرم اور اپنے فضل سے یا اللہ ہم سب کی ہمارے گھر والوں کی مغفرت فرما. حضرت قمر الدین احمد شاہ صاحب دامت برکاتہم کی اہلیہ کا آج انتقال ہوا ہے, اللہ تعالیٰ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. یا اللہ ان کی اہلیہ کی مغفرت فرما, ان کی اہلیہ کی اور ان کے والدین کی مغفرت فرما, بخشش فرما, درجے بلند فرما. یا اللہ قمر الدین احمد شاہ صاحب دامت برکاتہم کو صبر جمیل عطا فرما. یا اللہ صبر جمیل عطا فرما. یا اللہ ہر طرح سے ہر فتنے سے ان کی حفاظت فرما اور اس صدمے پر ان کو اجر عظیم عطا فرما اور صبر کرنا آسان سے آسان فرما. یا اللہ ہم سب کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہر لمحہ عافیت عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ عافیت نصیب فرما, ہمارے کاموں میں آسانی عطا فرما, ہمارے کاموں میں آسانی فرما اور خاتمہ کامل و خالص ایمان پر فرما. جتنے احباب نے خواتین نے دعا کے واسطے کا سب کی نیک مرادیں پوری فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق سیدنا و مولانا محمد و آله و اصحابہ اجمعین. آمین برحمتک.